के मोती दिलों में सजाएं, फिल्म के मोती दिलों में सजाएं।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اور لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك، اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی یعنی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک تم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ حضرت علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دعا کے ساتھ نہ ہوئے اگر درود شریف، نہ ہوئے حشر تلک بھی برآور حاجات۔ قبولیت ہے دعا کو درود کے باعث، یہ ہے درود کے ثابت کرامت و برکات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرا سوال یہ کہ کتنا مہنگا لباس پہن سکتے ہیں؟
ظاہر ہے کہ جو ہماری حیثیت ہو اس حیثیت کے مطابق پہن سکتے ہیں مہنگا۔ اب اگر کسی نے پہنا اور نیت یہ ہے کہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ دیکھو، یعنی تکبر کی اگر نیت ہے کہ لوگ جو نا وہ واہ واہ کریں، یا یہ کہ سامنے یہ تو ہیں ہی غریب حقیر ہیں، یہ بالکل گھٹیا ہیں، اور میں دیکھو اتنا مالدار، اب یہ تکبر میں آ جائے گا، اب یہ گناہ ہوگا یہ مہنگا لباس پہننا۔ ویسے اس نے کوئی پہن لیا، کوئی ایسی نیت نہیں ہے، خراب نیت نہیں ہے، تب یہ کہ گناہ گار نہیں ہوگا، اور اگر اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا۔
میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ معجزہ اور کرامت کسے کہتے ہیں؟
معجزہ وہ کہ جو نبی کی نبوت کی جو نا وہ دلیل ہو، وہ معجزہ ہے، اور وہ بعد اعلان نبوت کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جو خلاف عادت ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وہ ہاتھ مبارک تھا جب آپ اسے بغل شریف میں ڈالتے اپنے اور نکالتے تو اس سورج کی طرح روشن ہو جاتا، کسی کو دیکھ نہ پاتا اس طرف، پھر دوبارہ ہاتھ ڈالتے نارمل ہو جاتا۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کا واقعہ ہے نا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسے ٹہنی دے دی اور وہ ٹہنی تلوار کا کام کرنے لگی۔ تو یہ خلاف عادت ہے کہ لکڑی کبھی بھی لوہا نہیں بن سکتی، لکڑی کبھی بھی اژدہا یعنی سانپ وغیرہ نہیں بن سکتا، ہاتھ کبھی بھی ایسا روشن نہیں ہو سکتا سورج کی طرح کہ بندہ اس کی طرف دیکھ ہی نہ سکے، تو یہ ہوا خلاف عادت، تو یہ ہے معجزہ۔ اور کرامت کے جو ولی سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جو خلاف عادت ہو، جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ خشک تنے کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلایا تو اسے تازہ کھجوریں نکلیں، پھر یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں رکی ہوئی تھی جس مقام پر تو وہاں بے موسم کے پھل آتے تھے، تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی کرامتی۔ پھر غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں تو ان کی کرامتی بہت ہیں۔ آصف بن برخیہ کہ جو تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے ہی اتنے بڑے تخت کو کہاں سے کہاں کتنا دور موجود تھا، ہزار کلو میٹر، ہزار سے اوپر کلو میٹر دور موجود تھا، یہ وہاں پلک جھپکنے سے، ہماری پلک جھپکتی ہے نا یہ آنکھوں کی، اس جھپکنے سے پہلے اتنے سے وقت میں آپ لے آئے بزور کرامت۔
محمد اسحاق اتاری درجۂ سادسہ، سوال یہ تھا حضور کہ اقامت ہو رہی ہو تو کسی اور مسجد میں جا سکتے ہیں نماز پڑھنے؟
جس شخص نے نماز نہ پڑھی ہو اسے مسجد سے اذان کے بعد نکلنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی ناجائز و گناہ ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اذان کے بعد جو مسجد سے چلا گیا اور کسی حاجت کے لیے نہیں گیا اور نہ واپس ہونے کا ارادہ ہے وہ منافق ہے، تا تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو الشعثاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، ہم حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں تھے، جب مؤذن نے عصر کی اذان کہی اس وقت ایک شخص چلا گیا، اس پر فرمایا کہ اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اچھا، اذان سے مراد وقت نماز ہو جانا ہے، خواہ ابھی اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ جو شخص کسی دوسری مسجد کی جماعت کا منتظم ہو، مثلا امام یا مؤذن ہو، کہ اس کے ہونے سے لوگ ہوتے ہیں، ورنہ لوگ متفرق ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تو ایسے شخص کو اجازت ہے کہ یہاں سے اپنی مسجد چلا جائے، اگرچہ یہاں جماعت کے لیے اقامت شروع ہو چکی ہو، مگر جس مسجد کا منتظم ہے اگر وہاں جماعت ہو چکی تو اب یہاں جانے کی اجازت نہیں، یعنی اس مسجد اگر جماعت ہو چکی ہے تو اب یہ یہیں پڑے گا، یا یہ کہ یہ اگر یہاں موجود رہتا ہے اور اس کے وہاں نہ جانے سے جماعت ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تب بھی یہ یہیں موجود رہے گا، یہیں نماز پڑھے گا۔ اچھا، اسی طرح یہ ہے کہ جو ظہر کی جو نماز ہے اور عشاء کی نماز، اس میں یہ ہے کہ اگر اذان ہو جائے یا وقت شروع ہو جائے، جس نے ظہر یا عشاء کی نماز تنہا پڑھ لی ہو، اسے مسجد سے چلے جانے کی ممانعت اس وقت ہے کہ جماعت کے لیے اقامت شروع ہو گئی۔ اب جیسے کسی نے ظہر کی نماز پڑھ لی یا عشاء کی نماز پڑھ لی، اب یہ ہے کہ وہ اذان کے بعد نکل سکتا ہے، مگر یہ کہ اس نے اتنی دیر کر دی، اس کو اتنی دیر ہو گئی کہ اب اقامت شروع ہو چکی ہے، اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اب یہ ہے کہ یہ نفل کی نیت سے شامل ہو جائے، البتہ اقامت سے پہلے جا سکتا ہے، اور مغرب، فجر اور عصر میں اسے حکم ہے کہ مسجد سے باہر چلا جائے اگر اس نے یہ نماز پڑھ لی ہے تو۔
میرا تعلق پیر جگوٹ کھیرپور سے ہے اور میں یہاں یونیورسٹی کا ایک طالب علم ہوں۔ سر، میرا آپ سے یہ سوال ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے دوران دنیاوی خیال یا وسوسے آتے ہیں تو ان پر کنٹرول کیسے کیا جائے؟
دیکھیے، اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ مخارج درست ہونے چاہیے، وضو و غسل و کپڑے وغیرہ طہارت میں بندہ کامل ہو، اور دوسرا یہ کہ قیام کی حالت میں جب یہ کھڑا ہوا ہے نا، جس میں قراءت کرتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ سجدے میں جہاں پیشانی لگتی ہے نا، اس جگہ کو دیکھتا رہے۔ اچھا، رکوع جب کرے تو رکوع میں جو قدم ہے نا، ہمارے پاؤں، اس کے اوپر کا حصہ، اس کو دیکھتا رہے۔ سجدے میں ناک کی نوک کی طرف دیکھے، اسی طرح التحیات میں گود میں دیکھے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، اس سے بھی انشاءاللہ الکریم بہتری ہوگی۔
میرا جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کی فجر کی سنتیں پڑھنے میں دیر ہوئی تو جماعت شروع ہو گئی، تو اب کیا جماعت کے دوران وہ سنتیں پڑھ سکتا ہے؟
دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ اگر اس کو یقین ہے کہ سنتیں، یعنی اس کو گمان ہے کہ اگر یہ سنتیں پڑھ لے گا اور جماعت میں شامل ہو جائے گا، اگر چکے اتحیات میں، تب بھی یہ سنتیں پڑھے گا اور اتحیات میں بھی شامل ہو جائے، اور اگر اسے یقین ہے کہ یہ سنتیں پڑھنے میں مشغول ہوگا تو جماعت اس کی نکل جائے گی، تو اب یہ سنتیں نہیں پڑھے گا، جماعت میں شامل ہو جائے گا۔
آپ کے بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ پڑھائی میں دل نہ لگے تو کیا کریں؟
بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ دل لگے یا نہ لگے وہ کرنے ہوتے ہیں، کہ ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اب ایک شخص بیمار ہے، اب بیمار جو ہوتا ہے نا بندہ، تو اس کے منہ میں جو نا ذائقے میں مسئلہ ہوتا ہے، منہ میں ذائقہ نہیں آ رہا ہوتا، اب اس کو پھر بھی مجبوراً کھانا پڑتا ہے کہ وہ کھانا کھائے گا تو دوا کھا سکے گا۔ آپ ظاہر ہے کہ ماشاء اللہ الکریم درس نظامی کر رہے ہیں، تو شیطان جو ہے وہ تو شیطان کی بیماری سب سے بڑی ہے، تو یہ جو ہے نا، ایک تو جو نا عام جو جسمانی بیماری ہوتی ہے وہ منہ کے ذائقے کا مسئلہ کرتی ہے، یہ جو بیماری ہے نا شیطان والی، یہ کیا ہے کہ وہ پڑھائی میں مزہ نہیں آنے دے گا، سرور نہیں آنے دے گا، سکون نہیں آنے دے گا، البتہ سکون ہے پڑھائی میں، تو یہ جو نا اس طرح کہ یہ بندے کو گھما کے رکھے گا، تو خیر بندے کو چاہیے کہ اسے دوا پڑھائی اپنی جاری رکھے، سبق یاد کرے، کہ بعض اوقات جو ہے وہ، اب شاید پتا نہیں کہ کئیوں کو ایسا ہوا ہوگا کہ بچپن میں جو چیزیں یاد کی ہوں گی، اب ان کا دل لگتا ہوگا یا نہیں لگتا ہوگا، مگر آج ان کو یہ چیزیں کام آ رہی ہوں گی، جیسے پارے اسکول میں جو پڑھائے، ٹیبل، اچھا چلو یہ تو اسکول کی بات ہے، جنہوں نے مدرسوں میں پڑھا ہے انہیں ایمان مفصل اور ایمان مجمل یاد ہے، چلو آج اسے سنا دیں.
آمنت باللہ کما ہو باسمائہ و صفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب.
اور ایمان مفصل.
آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ والبعث بعد الموت.
ماشاءاللہ. اب دیکھیں یہ ہماری ایسی بنیادی باتیں ہیں کہ یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ جب بندہ بڑی عمر میں ہوتا ہے نا پہنچتا ہے جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس وقت تو اس کو یاد ہونا ضروری ہے کہ بھائی ہمارا جو ایمان ہے وہ ہے کیا. اب آمنت باللہ کما ہوا بھی اسماہی جسے ایمان مجمل جو ہے آمنت باللہ کما ہوا بھی اسماہی و صفاتہ کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا کہ کما ہوا بھی اسماہی و صفاتہ کہ جیسے وہ اپنی صفات اور اسما کے ساتھ ہے تو میں اس پر ایمان لایا. وہ قبل تو جمیع احکام ہی کہ میں نے اس کے جتنے بھی احکام ہیں ان سب کو میں نے قبول کیا. اقرار باللسان میں زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے تصدیق کرتا ہوں. اب جس نے بھی چونکہ اب ہر ایک کو ذرا عربی آتی نہیں ہے تو کوئی بھی شخص اگر کہتا ہے وہ اللہ ایک ہے اور یہ کہ میں اس پر ایمان لایا اس کے آخری نبی پر ایمان لایا میں تمام انبیاء پر ایمان لایا اس کے رسولوں پر چونکہ وہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ تو یہاں رسول سے مراد سارے نبی ہیں تو میں اس کے رسولوں پر ایمان لایا اس کی کتابوں پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا. چونکہ یہ ایک مین کسوٹی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ زمانے میں ایسے لوگ ملیں گے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے جو دہریا ہے جو لا دین ہے جو کہتا ہے جو خدا کا منکر ہے تو وہ جب خدا کا منکر ہے تو آخرت کا بھی منکر ہے جب آخرت کا منکر ہے تو قبر کا بھی منکر ہو گیا برزخ کا بھی منکر ہو گیا رسولوں کا بھی منکر ہو گیا. تو اب کیا ہے کہ جب بندہ یہ کہے گا نا آخرت پر ایمان میرا قیامت پر ایمان ہے اب کیا ہے کہ کبھی بھی اس کا گناہ کرنے کا جی چاہے گا تو یہ ہو سکتا ہے یہ جو نا ایمان مفصل کہ میں تو اس پر ایمان لایا ہوں یوم آخرت پر قیامت کے دن پر تو کیا اب یہ اس چیز سے بچ سکتا ہے. اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمائے. تو خیر جن لوگوں کو یہ یاد ہو گیا نا ایمان مفصل اور ایمان مجمل تو اب بچپن میں تو یاد کیا ہوگا اب ایسے جو نا وہ سمجھ نہیں آئے ہوگا بس وہ رٹا لگاتے نا بس یوں یاد کیا ہوگا مگر اب بڑے ہو کر سمجھ پڑی ہوگی کہ یہ ہے کیا اور اس کی اہمیت اب معلوم ہوئی ہوگی. تو لہٰذا جو طلبہ کرام جو یہاں مختلف مدنی کورسز کر رہے ہیں یا یہ کہ جو درس نظامی کر رہے ہیں ان کی بارگاہ میں یہی عرض کروں گا کہ جو بھی اپنا سبق ہو چاہے وہ سمجھ آئے یا نہ آئے اسے یاد کریں اور جو باتیں سمجھنے والی ہیں انہیں سمجھیں انہیں سمجھنا ضروری ہے کہ چونکہ بعض باتیں ہوتی ہیں جنہیں یاد کرنا ہوتا ہے بعض ہوتی ہیں کہ جنہیں سمجھنا ہوتا ہے. اب چونکہ آپ کا تعلق درس نظامی سے جیسے صرف ہے تو صرف کو یاد کرنا ہوتا ہے اس کے بعد دہرانا پڑتا ہے سمجھ آئے یا نہ آئے اور نحو کو سمجھنا ہوتا ہے اور جو صرفی قواعد ہیں انہیں بھی سمجھنا ہوتا ہے.
اگر کوئی جمعے کے دن قبرستان جاتا ہے یا قبرستان کے اوپر کوئی پاؤ رکھتا ہے یا اس کے اوپر کوئی بائک چڑھاتا ہے کیا اس شخص کو گناہ ملتا ہے یا کیا اس کے بارے میں شاید فرمائی.
اچھا ہے جمعہ کا دن ہو یا کوئی بھی دن ہو یا صبح ہو یا رات ہو یا شام ہو مسلمان کی قبر پر چڑھنا ناجائز ہے. بندہ ڈائریکٹ چڑھے یا کوئی موٹر سائیکل چڑھے یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی رستہ نیا نکلے قبرستان سے اور شک ہے کہ یہاں پہلے قبریں تھیں یہاں پہلے قبرستان تھا یعنی ایسے آثار نظر آ رہے ہیں شک ہے تب بھی اس روڈ سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ مسلمان کی حرمت ہے مسلمان کی ایک عزت ہے. تو اسلام جو ہے ہمیں زندہ مسلمان کی بھی عزت کی بھی تعلیم دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کی عزت کرنے کی تعلیم دیتا ہے.
میرا نام عاشر احمد ہے اور میں خاموش کالونی کا رہنے والا ہوں. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ میں مسجد میں درس دیتا ہوں اس میں مجھے رکاوٹ اور ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے میں اس بارے میں کیا کروں آپ مجھے کچھ بتا دیں.
ابھی تک آپ نے کتنی بار درس دیا ہے؟
جی ایک دو ماہ ہو چکے ہیں الحمدللہ.
نہیں روزانہ درس دینے دو ماہ سے. اچھا جب آپ نے پہلی بار درس دیا تھا وہ اور یہاں آنے سے پہلے جو آپ نے درس دیا تھا کیا ان دونوں درسوں میں آپ نے فرق محسوس کیا ہے؟
جی تھوڑی تھوڑی سی مطلب
ایک ہمت بنی ہے نا
جی
ایک دل کھلا ہے
جی جی
تو بس یہ دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ کریم دل مزید کھل جائے گا اور ایک وقت آئے گا بیان بھی کر لیں گے انشاءاللہ.
بہت شکریہ جزاک اللہ خیر.
تو اس میں یہ ہے کہ درس میں یہ بات ضرور یاد رکھی جائے کہ درس دینے سے پہلے گھر میں جو نا دو تین بار پڑھ لینا چاہیے اچھے طریقے سے.
آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کسی عالم کی غیبت کرنا کیسا اور کسی امام صاحب کی غیبت کرنا کیسا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا پھر نماز ہو جائے گی یا نہیں؟
اس میں اس طرح ہے کہ عالم کی غیبت جو ہے نا, اب ایک تو ظاہر ہے کہ عام مسلمان کی غیبت تو وہ بھی ناجائز ہے, تو عالم کی غیبت تو ظاہر اور بری ہو جائے گی, اور یہ عالم اگر جو نا وہ عالم دین ہے اور اہل حق ہے, البتہ اگر یہ ہے تو عالم دین اہل حق ہے مگر اس کا فعل ایسا ہے کہ معاذ اللہ کے جو علل اعلان کرتا ہے, یعنی خود اس نے اپنے گناہ کا پردہ چاک کیا, تو اب وہ غیبت چاہے عالم ہو یا غیر عالم ہو, تو کسی کا بھی ایسا فعل بیان کرنا ایسا گناہ بیان کرنا جو سب کے سامنے وہ کرتا ہے تو وہ یعنی اس پہ گناہ نہیں ہے.
کسی امام صاحب کی غیبت کرنا کہتا پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہو جائے گی یا نہیں؟
دیکھیں اگر کسی امام کی اگر کوئی غیبت کرتا ہے اور اس کے پیچھے اگر نماز پڑھتا ہے تو نماز تو ہو جائے گی مگر برکت سے محروم رہے گا.
بعض لوگ گھر پہ مہمان آتے ہیں تو انہیں بوجھ سمجھتے ہیں, تو اسے کیسے ہینڈل کریں؟
دیکھیں ایک تو یہ کہ مہمان جو ہے نا وہ اس کو بھی چاہیے کہ سوچ سمجھ کر کسی کے گھر پہ جائے اور وہ بوجھ نہ بنے کسی پر, اور یہ کہ اگر ہمارے گھر کوئی مہمان ہے تو اسے رحمت سمجھے بندہ اور اس کے ساتھ بالکل اچھا سلوک کرے کہ اس پہ جو وہ ثواب ملے گا, تو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے مہمان کو. اب یہ کہ مہمان اگر بستر ہی وہیں لگا لے اور یا تو یہ کہ گھر ٹھیک ہے بڑا ہو پھر بھی بستر وہیں لگا لے, گھر چھوٹا ہے, اب مہمان وہ ایک دو گھنٹے رک جائے اور یہ ساری فیملی پریشان ہو جائے, تو اب تو ظاہر ہے کہ سیدھا سیدھا یہ بوجھ ہی ہے, اور کیا یہ آزمائش میں آ گیا نا بندہ. اب اس میں تو ظاہر ہے مہمان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کو کوئی اس طرح کا معاملہ نہ کرے, دیکھ رہا ہے کہ گھر اتنا چھوٹا ہے ایسے حالات ہیں یہ کیسے رہتے ہوں گے, پھر بھی وہاں یہ ڈیرا جما کے بیٹھ گیا, یہ ڈیرا جما لیا اس نے. خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا احترام کرے, اس کی مہمانی ایک دن رات ہے اور دعوت تین دن ہے, اس کے بعد وہ صدقہ ہے. مہمان کو یہ حلال نہیں کہ اس کے پاس ٹھہرا رہے حتیٰ کہ اسے تنگ کر دے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مقام پر مرقات المفاتیح کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں, پہلے دن مہمان کے لیے کھانے میں تکلف کر, پھر دو دن درمیانہ کھانا پیش کر, تین دن کی بھی مہمانی ہوتی ہے بعد میں صدقہ ہے.
میرے اور میرے والدہ کے لیے دعا مغفرت.
یغفر اللہ لنا ولکم.
والدین زندہ ہیں تو ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟
جی ہاں بالکل, زندوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے. ہم جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا تو اس میں پہلے جو نا زندوں کے لیے اللہم اغفر لحینا.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حیاتی میں ہی کوئی چیز پرچیز کرتا ہے, مثال کے طور پہ لیپ ٹاپ, ایل ای ڈی وغیرہ, موبائل فون, بعد میں وہ انتقال کر جاتا ہے, اس کے ورثہ اگر وہ اس کو گناہوں بھرے چیزوں میں استعمال کرے, مثال کے طور پہ فلمیں ڈرامے وغیرہ دیکھیں, تو اس کا گناہ اس میت کو ملے گا یا نہیں, یا اس کے گھر والے اس چیز کو کس طرح استعمال کریں؟ اور سیکنڈ یہ کہ اگر ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں, مثال کے طور پہ کسی مہمان کے گھر میں جاتے ہیں یا کسی کے گھر میں جاتے ہیں, تو وائی فائی وغیرہ آج کل اکثر کے گھروں میں موجود ہیں, تو پاسورڈ وغیرہ لیتے ہیں, تو اس میں موبائل وغیرہ میں ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ بھری چیز, جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا میں ٹک ٹاک وغیرہ ہے, فیس بک ہے, اس میں سانگ وغیرہ دیکھتے ہیں, پاسورڈ دینے والا گناہگار ہوگا یا نہیں, اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
اب دیکھیں ایک تو آپ کا سوال یہ ہے کہ کسی نے لیپ ٹاپ چھوڑا اپنے ورثے میں, اب جو ورثہ ہیں وہ اگر ناجائز استعمال کرتے ہیں تو کیسا, یعنی میت کو اس کا گناہ ہوگا یا نہیں؟ تو چونکہ لیپ ٹاپ جو ہے نا یہ گناہ کا آلہ نہیں ہے, یعنی یہ ایسا نہیں کہ اس سے صرف جو نا گناہ ہی ہو سکتا ہے, اچھے کام بھی ہوتے ہیں برے کام بھی ہوتے ہیں, تو لیپ ٹاپ پہ اگر کوئی معاذ اللہ کوئی اس طرح کا اگر گناہ والا کام کر دے, کوئی اس طرح کی فلمیں ڈرامے وغیرہ دیکھتا ہے, تو میت کا ظاہر ہے کہ اس میں کوئی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو ورثہ دیکھ رہے ہیں نا وہ ان کا وبال ان پر ہے نہ کہ میت پر. اب رہا یہ کہ وائی فائی کا پاسورڈ, تو ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ اس کے ذریعے گناہ کریں گے؟ البتہ اگر ہمیں 100% کنفرم ہے نا कि ये हम जैसे जानते हैं कि यार इसकी आदत है, ये जो ना इस तरह की बेहुदा वीडियोस देखता है, इस तरह के जो ना ये चीजें देखता है, हमें पता है इसके बारे में, उसको हम पासवर्ड नहीं देंगे, उसको हम ये सहूलत नहीं देंगे। वक्त वरना है कि कोई एक आया मुसलमान हमारे सामने, हम जानते हैं और हमें पता भी नहीं है, बिल्कुल हम वो करता है ऐसा की हरकत, मगर हमें पता नहीं है, मगर वो हरकतें करता है, हमें पता नहीं, हम तो उधर उसने जन रखेंगे, हम उसको देंगे। अब अगर वो देखता है, वाईफाई इस्तेमाल करता है, तो वो उसका मैटर है, वो उसका हेडेक है।
इल्म के मोती, इल्म के